السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو روزوں کی فرضیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو، تو تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ خدا کی ناراضگی مول لے کر کہیں ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والے نہ بن جائیں، تاکہ یہ احساس پیدا ہو اور اس کے لیے کوشش کرو کہ ہم نے خدا کا پیار حاصل کرنا ہے. تو یہ مقصد ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور یہ وہ مقصد ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کا انتظار ہونا چاہیے. تبھی ہم گزشتہ سال میں جو رمضان گزرا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں جو ہم نے نیکیاں کی تھیں، جو تقوی اختیار کیا تھا، جو منزلیں ہم نے حاصل کی تھیں، ان کا فیض پا سکتے ہیں. اس رمضان میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جو گزشتہ رمضان میں منزلیں حاصل ہوئی تھیں ان پر ہم قائم ہیں، کہیں اس سے بھٹک تو نہیں گئے. اگر بھٹک گئے تو رمضان نے ہمیں کیا فائدہ دیا، اور یہ رمضان بھی اور آئندہ آنے والے رمضان بھی ہمیں کیا فائدہ دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ فرض روزے رکھو گے تو تقویٰ پر چلنے والے ہو گے، نیکیاں اختیار کرنے والے ہو گے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہو گے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا. یہ بات تو 100% درست ہے کہ خدا تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور ہے. بس یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے اندر ہی کمزوریاں اور کمیاں ہیں، کہ یا تو پہلے رمضان سے جتنے بھی گزرے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، یا وقتی فائدہ اٹھایا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو تقویٰ کا معیار گزشتہ رمضان میں حاصل کیا تھا، یہ رمضان جو اب آیا ہے یہ ہمیں نیکیوں میں بڑھنے اور تقویٰ حاصل کرنے کے اگلے درجے دکھاتا. بس جنہوں نے تو گزشتہ سال میں جو رمضان کے اندر اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کیں، جو تقویٰ حاصل کیا، جو تقویٰ کے معیار اپنی زندگیوں کے حصے بنائے، وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں اور اب ان کے قدم آگے بڑھنے چاہئیں. اور جو بھلا بیٹھے یا جنہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، ان کو سوچنا چاہیے کہ روزے ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں. اگر کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، روزوں کا فائدہ ہے اور یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. بس ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اس کی خدا سے معافی مانگنی ہوگی، اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ اے میرے خدا، میری گزشتہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اس رمضان میں مجھے وہ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرا قرب دلانے والی ہوں، اور مجھے اس رمضان کی برکات سے فیض یاب کرتے ہوئے ہمیشہ تقویٰ پر چلنے اور تقویٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم اس طرح دعا کریں گے اور اس طرح اپنے جائزے لے رہے ہوں گے تو ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. بہت سی برائیاں بھی چھوڑنی ہوں گی جن کے ترک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، ورنہ تو ہمارے یہ روزے روزے نہیں کہلا سکتے، یہ صرف فاقے ہوں گے. ایک بھوک ہوگی کہ صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا. بس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ لعلکم تتقون تو بھی پورا ہوگا جب ہم ان حکموں پر بھی عمل کریں گے اور نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو کے کرنے کی وجہ سے ان کا کئی گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، عام حالات میں اس کو بلکہ بے حساب دیتا ہے. بس یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے، ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی ان کی جزا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ بندہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تمام جائز چیزوں سے روکتا ہے. جو نہ کرنے والی ہیں ان سے تو روکنا ہی ہے، جائز چیزوں سے بھی روکتا ہے، نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں سے بیداری کا اظہار کرتا ہے، اپنی عبادتوں کے معیار بڑھاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہوئے پہلے بندے کو ہی کوشش کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری بندے کی ہی لگائی ہے کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو پھر میں دو ہاتھ آؤں گا اس کی طرف، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا. بس ایک مومن کو ہر وقت کی فکر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے پیار کرنے والے خدا کی طرف جاؤں. تو ایسے بندے کے لیے عام دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے رمضان میں، اور اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ان برکتوں کا یا ان ثواب کا یا اس اجر کا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے عام حالات کی نسبت. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کے شروع ہونے کے بعد ایک روز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اس پر بنو خدا کے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں رمضان کے فضائل سے آگاہ کریں. چنانچہ آپ نے فرمایا، یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے، بس جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں. بس یہ ہوائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کو بھی، جنہوں نے یہ عہد کیا ہو کہ اپنے اندر رمضان میں پاک قبولیاں پیدا کرنی ہیں اور تقویٰ اختیار کرنا ہے، اونچا اڑا کر لے جانے والی ثابت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنتی ہیں. یہ جو سارا سال فرمایا کہ جنت کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، اس کا فیض یوں نہیں مل جاتا، یقیناً روزوں کے ساتھ عمل بھی چاہیے. بس جب اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام فرما رہا ہو کہ سارا سال جنت کی تیاری ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور میرے بندے اس میں روزے رکھیں گے، تقوی پر چلیں گے، نیک اعمال کریں گے اور میں ان کو بخشوں گا اور اپنا قرب دوں گا، تو ہمیں بھی تو اپنے دلوں کو بدلنا چاہیے، ہمیں بھی تو اس لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے اور اس جو اللہ تعالیٰ نے موقع میسر کی ہے اس سے فیض اٹھانا چاہیے. رمضان کے کچھ اور فضائل بھی مختلف احادیث سے درج ہیں، چاند ایک بیان کرتا ہوں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کس کس طرح اپنے بندوں کو رمضان سے نوازتا ہے یا نوازنا چاہتا ہے. پس یہ بندے کا بھی کام ہے اس کی طرف بڑھے اور تقویٰ پیدا کرے. اگر ان شرائط کے ساتھ روزے رکھے جائیں جن کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہی روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرضوں کے وارث بنا رہے ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شعبان کے آخری روزے روز خطاب فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، ایسا بابرکت مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور جس کی راتوں کا قیام اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے. اس کے دوران جو شخص کسی بھی اچھی خصلت کو اس میں اپناتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو اس کے علاوہ جملہ فرائض کو ادا کر چکا ہو، اور جس شخص نے ایک فریضہ اس مقدس مہینے میں ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے 70 فرائض رمضان کے علاوہ ادا کیے. اور رمضان کا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے، اور یہ مواسات و اخوت کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت دی جاتی ہے. تو دیکھیں کیا کیا برکتیں ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں اور تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، نیکیوں پر قدم مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس نیت سے کیے گئے عمل کو پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. صرف ایک اچھی عادت اور نیکی کا کام کرنے کا اجر اتنا ہے کہ گویا تمام فرائض جو ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے. اور رمضان میں تقویٰ پر چلتے ہوئے ادا کیے گئے ایک فرض کا ثواب اتنا ہے کہ عام حالات میں ادا کیے گئے 70 فرائض سے جتنا ثواب ہوتا ہے، جتنا بڑھا کر دیتا ہے اللہ نے رمضان میں. تو ان دنوں کی ایک ایک نیکی جو ہے عام حالات کی 70 نیکیوں کے برابر ثواب دلا رہی ہے. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ثواب تبھی ہوگا جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں گے. پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، بہت سی باتوں سے مومن صبر کر رہا ہوتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں ہاتھ روک رہا، بلکہ اور بھی بہت سے کام ہیں جن سے رکتا ہے، بہت سی ایسی برائیاں ہیں جن سے رکتا ہے، دشمنوں کی زیادتیوں اس پر صبر کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے حقوق چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا. بس یہ صبر جو اللہ کی خاطر کیا جائے وہ نیکیوں کے ساتھ مشروط ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کو گالی دے تو صبر کرو اور جواب نہ دو، اور اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں تو تمہارے لیے یہ اجر کا موجب ہوگا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا. اور جب ایک مومن کو رمضان میں ایسے صبر کی عادتیں پڑ جاتی ہیں تو پھر زندگی کا حصہ بن جانی چاہیے. تاکہ جنت کا وارث بنانے والے ہوں. پھر یہ فرمایا کہ اگر اللہ سے رحم اور درگزر اور بخشش مانگتے ہو تو خود بھی دوسروں کی غمخوار بنو, ان کی تکلیفوں کا خیال رکھو, ان کا بھی کچھ احساس اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ کی خاطر اگر دھندردی کر رہے ہو تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہونا چاہیے. جب اللہ کی خاطر دوسروں سے نیک سلوک ہوگا تو یہ نیک سلوک جو ہے اپنے مفادات متاثر ہونے سے کم نہیں ہوگا, بلکہ ایک اپنی فطرت کا حصہ بن چکا ہوگا. اور جب ایک دوسرے سے ہمدردی اور درگزر سے کام لے رہے ہوں گے تو یہ اس دنیا میں بھی جنت کا باعث بن رہا ہوگا اور اگلے جہان میں بھی ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوگا. پھر یہ بھائی چارے اور محبت اور پیار کا مہینہ ہے, ہر بھائی دوسرے بھائی کے قصور اللہ کی خاطر معاف کر رہا ہوگا, ہر رشتہ دوسرے رشتے کے قصور معاف کر رہا ہوگا, ہر تعلق دوسرے تعلق کے جو قصور ہے تو معاف کر رہا ہوگا, اور بھائی چارے کی فضا اللہ تعالیٰ کی خاطر پیدا کر رہا ہوگا. تو اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ایک فعل کے عام حالات کی نسبت 70 گنا ثواب دینے کی وجہ سے ہم پھلانگتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. پھر فرمایا کہ مومن کے رزق میں برکت ہوتی ہے, ظاہر ہے مومن کا رزق بھی ایک حلال رزق کو طے ہونا چاہیے. تھوڑی سی محنت میں اور تھوڑی سی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ ایسے ذرائع سے رزق مہیا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ مومن اللہ کی خاطر بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزار رہا ہوتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ وقت گزر رہا ہوتا ہے, رمضان میں دوسری باتوں میں زیادہ وقت گزرا ہوتا ہے. تو دنیا کے دھندوں کو کم کر کے ان نیکیوں کے لیے انسان مومن ایک مومن جو ہے وہ وقت نکال رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بے انتہا نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دنیاوی ضروریات بھی اس کی پوری کرتا ہے. لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر خالص ہو کر عمل کرنے سے ہوگا. اور یہ اسی وقت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور بخشش کئی گنا بڑھ جائے گی جب ہم تقوی میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور ان نیکیوں کو بجا لا رہے ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی برکات حاصل کرنے کے طریق کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے, بس روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, اور روزے ڈھال ہیں, اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے, اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں. آگے فرمایا, یہ تو کچھ سمے پہلے بیان کر چکا ہوں, اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ طیب ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں, ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ روزے کی جزا بھی میں ہوں یا میں جزا دوں گا، تو ہر عمل کی جزا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ویسے بھی، لیکن یہ سارے عمل جو دوسرے ہیں ایسے ہیں جن میں یہ نیکیاں ہیں، جائز باتیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا برائیاں ہیں جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن رمضان میں روزہ رکھ کر ایک مومن ناجائز باتوں سے تو رک ہی رہا ہوتا ہے، لیکن بعض جائز باتیں بھی خدا کی خاطر چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر پہلے سے عام حالات کی نسبت بڑھ کر نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق پا رہا ہوتا ہے، پھر برائی کا جواب بھی اللہ کی خاطر نیکی سے دے رہا ہوتا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بے حساب رکھا ہے کہ یہ سوچ کر کہ تم میری خاطر یہ کچھ کر رہے ہو، اگر کرو گے عمل تو میں اس کا اجر بے حساب دوں گا. ہر بات کا، ہر کام کا، ایک فرض کا ادا کرنے کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے اس فعل سے کہ اس نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا اور تمام نیکیاں بجا لانے اور برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ کی، بلکہ بعض جائز باتیں جیسا کہ میں نے کہا جو عام حالات میں انسان کر سکتا ہے ان سے بھی اس لیے رکا کہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی جزا بن گیا. بس یہ عبادت بھی خالص ہو کر اس کے لیے کرنا اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنا ہمارے لیے مفید ہو پاک تبدیلیاں پیدا کرنا ہی اس کی رحمتوں کا وارث بنائے گا اور بے حساب رحمتوں کا وارث بنائے گا اگر خالص ہو کر ہم اس کی خاطر یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ تو ایسے مومن کی ہر حالت اور ہر حرکت پر پیار آتا ہے جو اس کی خاطر یہ فیل کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ روزے کی وجہ سے بعض دفعہ جو منہ سے بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچانے والا مضبوط قلعہ ہے. بس یہ ڈھال تو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں جنہیں پورا کرنا چاہیے، تبھی اس ڈھال کی حفاظت میں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق ملے گی. یہ ڈھال اس وقت تک کارآمد رہے گی جب روزے کے دوران سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی نہیں کریں گے، اپنے جسم کے ہر عضو کو اس طرح سنبھال کر رکھیں گے کہ جس سے کبھی کوئی زیادتی نہ ہو، ہر ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب تلاش کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی برائیوں اور کمیوں اور کمزوریوں اور خامیوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا. میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ یہ سن کر، بعض لوگ بعض بتاتے بھی ہیں اور لکھتے بھی بھیجتے ہیں کہ آپ کے فلاں خطبے پر مجھے فلاں شخص نے کہا کہ یہ تمہارے بارے میں خطبہ آیا اس لیے اپنی اصلاح کر لو. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے اور دوسرے کی آنکھ کے تنکے تلاش نہ کرے. تو جب روزوں میں اس طرح اپنے جائزے لے رہے ہوں گے کان آنکھ زبان ہاتھ سے دوسرے کو نہ صرف محفوظ رکھ رہے ہوں گے بلکہ اس کی مدد کر رہے ہوں گے تو پھر روزے تقوی بڑھانے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بے انتہا اجر پانے والے ہوں گے. پس اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس بات کو اس حدیث نے مزید کھول دیا کہ صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ روزے ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھنے ضروری ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اپنے روزوں کے معیار کو دیکھنا اور تقویٰ کی طرف قدم بڑھنے کا تبھی پتہ چلے گا جب اپنا محاسبہ کر رہے ہوں گے, دوسرے کے عیب نہیں تلاش کر رہے ہوں گے بلکہ اپنے عیب اور کمزوریاں تلاش کر رہے ہوں گے. یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں جو کرنے کی کوشش کی ہے اور کتنی برائیاں ترک کی ہیں, کتنی برائیاں چھوڑی ہیں. جیسا کہ حضرت تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہمیں اس طرح جائزہ لینا چاہیے اور ہماری صبحیں اور ہماری راتیں ہماری نیکیوں کی گواہ ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا. بس جب ہم اس طرح اپنی صبح اور شاموں سے گواہی مانگ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر رہے ہوں گے, ہمارے گزشتہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہوں گے اور آئندہ تقویٰ پر قائم رہنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی مل رہی ہوگی. ورنہ ہمارے روزے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے رمضان آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اس میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اسے بخشا نہ گیا, اگر وہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا. بس اس حدیث سے مزید بات کھلتی ہے کہ بخشے جانے کے لیے صرف رمضان کا آنا ضروری نہیں ہے اور رمضان کی مبارکبادیں دینا کافی نہیں ہے جب تک اس میں روزے اس کوشش کے ساتھ نہ رکھے جائیں کہ تقویٰ کی راہوں کو اختیار کرنا ہے. ان تبدیلیوں کو مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. صرف ایک سال یا ایک مہینے کے عمل سے تو نہیں بخشے جائیں گے, یہ مسلسل عمل ہے. باوجود اس کے یہ ذکر ہے کہ جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی آگے یہی بتایا اس کے باوجود ضروری نہیں کہ سارے بخشے جائیں, اس کے لیے عمل کرنے ہوں گے. بس اس طریق سے ہمیں اپنے روزوں کو سنوارنا چاہیے تاکہ یہ نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں. ایک روایت میں آتا ہے نظر بن شعبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمان سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو, اور انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا یہاں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا ہے، بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس میں روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں اسی طرح پاک ہو کر اور معصوم ہو کر نکلیں، اور پھر یہ پاک تبدیلیاں بھی ہماری زندگیوں کا ہمیشہ حصہ بن جائیں۔ رمضان میں عبادتوں کے معیار بلند تر کرنے اور قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریق صدقہ و خیرات کرنا بھی تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دنوں میں آپ اموال اس طرح خرچ کرتے تھے اور اس میں خرچ کرنے میں تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتے تھے، بس رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کی توجہ دینی چاہیے۔ اموال کی قربانی بھی تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے ہوں اور ہمارے روزے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے ہوں، اور پھر یہ برکتیں ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ جو کمزوریاں اس رمضان میں ہیں دور کریں، دوبارہ کبھی پیدا نہ ہوں، اور ہمیشہ اللہ کی بخشش اور رحمت اور پیار کی چادر میں لیتے رہیں۔ روزہ کی حقیقت کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت سے یہ لوگ ناواقف ہیں، سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے وہ واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ فرمایا روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اس قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ اور پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے، اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ اللہ کرے کہ حقیقت میں ہمارا تزکیہ نفس ہو اس رمضان میں اور روحانی حالت میں بہتری پیدا ہو، اور آئندہ ہمارا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، ٹی وی پہ بھی آ چکی ہے، لوگوں نے کافی انہوں نے سن بھی لی ہوگی۔ آج صبح منڈی بہاؤ الدین کے نزدیک ایک جگہ ہے مونگ رسول پاکستان میں، جہاں صبح فجر کی نماز کے وقت جب احمدی نماز ادا کر رہے تھے دو دہشت گرد تو نہیں کہنا چاہیے، مخالفین احمدیتی ہوں گے، دہشت گردی تو آپس میں جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے دہشت گردی ہے، ہم نے تو جواب نہیں دینا، ہمارے یہاں تو صرف جو حملے کیے جاتے ہیں اس لیے کہ احمدی ہیں۔ انہوں بارہ مسجد میں آئے وہ اور نمازیوں پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جس سے 8 احمدی تو وہیں موقع شہید ہو گئے ہیں، اور تقریباً 20 زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں دو تو بڑی عمر کے بزرگ تھے، 70 سال کی ایک عمر تھی، 73 سال کی۔ کچھ اور تفصیلات ابھی آنی ہیں، باقی تقریباً نوجوان ہی تھے سارے، اور ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا جس کی عمر 16 سال ہے۔ ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے، بڑا شدید زخمی ہے. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، سب احمدیوں کو صبر اور حوصلے کے ساتھ، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے پکڑنے کی بھی خود سامان پیدا فرمائے. رمضان میں جہاں احمدی نیکیوں کے حصول اور اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ ملاؤں کی تربیت یافتہ نام نہاد مسلمان ٹولہ جو ہے، سارے مسلمان تو ایسے نہیں، ایک مخصوص ٹولہ ہے ان میں سے، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احمدیوں کو قتل کر کے شاید ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن رہے ہیں، حالانکہ ان حرکات سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو آواز دے رہے ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. احمدیوں کو اس لیے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک منادی کی آواز پر یہ کہا، زمانے کے امام کی آواز پر یہ کہا جس نے ہمیں بلایا کہ اللہ کی طرف آؤ، اور ہم نے آمنا کہہ دیا. تو بہرحال اور تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ کبھی ذکر کر دوں گا، فی الحال صبح ہی واقعہ ہوا ہے، زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں. لیکن ان دنوں میں جماعت کے لیے ہر شر سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا میں خاص طور پر تینوں جگہوں پہ آج کل احمدی خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے.
أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.